بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین, آپ کو ریڈیو آواز 105 ایف ایم کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریڈیو آواز 105 سے مختلف شخصیات کے انٹرویوز آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, اور اسی سلسلے میں آج آپ کے لیے ایک ایسے شخصیت کا انٹرویو پیش کیا جا رہا ہے جن سے آپ سب واقف ہیں. ریڈیو آواز 105 ایف ایم سے آپ روزانہ صبح 7 سے 7:30 بجے تک اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام تعلیم القرآن سنتے ہیں, جس میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ مختلف اسلامی موضوعات پر تفصیل روشنی ڈالتی ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ. سب سے پہلے تو ہم آپ کو آواز 105 ایف ایم کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً ہمارے تمام جو موزہ سامعین ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا پروگرام ہے, سب لوگ روزانہ صبح سنتے ہیں, اپنی صبح کا آغاز اس سے کرتے ہیں, تو آپ نے اس کا آغاز کیسے کیا؟ جو آپ نے اسلام کے فروغ کے لیے آپ کوشاں ہیں, اس میں آپ نے کیسے اپنے کام کا آغاز کیا اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے کام کے حوالے سے پوچھا کہ قرآن کی تعلیم کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا. بیسیکلی میں جب خود کلاس 9th میں تھی تو میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا, اور جو جو قرآن پڑھتی گئی بہت سی چیزیں روشن ہوتی گئیں, اور دوسری طرف میں دیکھتی تھی کہ ہمارا معاشرہ یا لوگوں کی زندگیاں بالکل ایک دوسرے رنگ پر جا رہی ہیں. اور پھر جیسے جیسے شعور زیادہ آتا گیا, لوگوں کی سفرنگز, لوگوں کی تکلیفیں, لوگوں کی پریشانیاں پریشان کرتی گئیں, تو ظاہر ہے کہ جس کے اندر بھی ایک حساس دل ہوگا اور لوگوں کی محبت ہوگی وہ ضرور سوچے گا کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا جائے. تو مجھے ایسا لگا کہ جس چیز نے مجھے سکون دیا اور مجھے خوشی دی ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے, تو کیوں نہ اسے لوگوں میں عام کیا جائے. تو الحمدللہ چھوٹی چھوٹی کوششیں شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے برکت ڈالی, اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں.
بالکل جی, صحیح فرمایا آپ نے. تو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے یہ, مطلب اپنی تبلیغ اور اپنا جو آپ اسلام کے فروغ کے لیے جو کام کر رہی ہیں, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس میں؟
اس میں میں نے تقریباً 1979 میں جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت میں نے اپنی کلاس فیلوز کو قرآن پاک تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کیا. رات کے وقت میں ہاسٹل میں رہا کرتی تھی, ڈیلی 15 منٹ کا سیشن ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میں جب میں نے جاب شروع کی تو کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا
مطلب جاری رہا. جو آپ کی جو تھیں آپ کے ساتھ جو پڑھتی تھیں ان کو آپ درس دیتی تھیں مختلف کوئی
جی, ہم قرآن پاک کے مختلف حصوں کا بیٹھ کے ترجمہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے اوپر ڈسکشن کرتے تھے, اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. تو پھر آہستہ آہستہ باقاعدہ اس کو ایک پراپر طریقے سے ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل میں پیش کیا,
بالکل
الہدا انٹرنیشنل کی شکل میں, اور الحمد للہ اس سے پھر 1994 سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ایک سالہ ڈپلوما کورس اسلام آباد میں شروع کیے گئے, جس میں پورے ایک سال میں قرآن پاک کو مکمل طور پر ترجمے اور تفسیر سے خواتین کو پڑھایا جاتا ہے.
ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی اگر جیسے موزہ سامعین کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ٹیلی فون نمبر 605-105 پہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو یا اسلامی موضوع پہ آپ کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب دیں گی, اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجیے. ہمارے پاس بہت سے خطوط بھی آتے ہیں جس پہ ہمیں جو ہے مختلف سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک کال موجود ہے اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون موجود ہیں. ہلو.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟
جی میں جاوید بات کر رہا ہوں. جی
جاوید صاحب کہاں سے؟
میں جوڑا جوال پر, یہ ہمارا گاؤں ہے گجرات کے ساتھ ہی وہاں سے. جی
صحیح. تو اب ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز پہ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ, آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟
جی میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا سمندر دیا ہے
بے شک.
تو میں ڈیلی, میری شاپ ہے, صبح میں جب جو ہی آتا ہوں شاپ کھولتا ہوں تو پہلے تو تلاوت ہوتی ہے, پھر ڈاکٹر صاحب کا پروگرام سنتا ہوں. تو پلیز ایک تو ان کے ٹائم جو ہے نا تھوڑا سا ان کا بڑھانا چاہیے.
صحیح.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا ہے ہر معاملے میں, ہر طرح سے, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کہوں. تو ان سے بہت سارے لوگ جن کو جس چیز کا نہیں شعور تھا, جن باتوں کا نہیں پتا تھا, اس سے پتا چلا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک ہم لوگوں کے لیے تحفہ ہے.
بالکل صحیح فرمایا.
تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے, اور اسی طرح سے یہ اور مزید لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ایسے درس دیتی رہیں. میں اتنا زیادہ متاثر ہوں نا ان کے, ایک جس موضوع پہ بھی انہوں نے بات کی ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے, اتنا گہرائی میں جا کے کہ میں بیان نہیں کر سکتا.
آپ آج کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ان سے؟
میں یہی سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مرتبے سے نوازا ہے, تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ کس آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ اتنا سارا؟
سب سے بڑا تو اللہ ہی کا ہاتھ ہے اور اللہ ہی کی رحمت ہے, اور ساتھ ہی کہ میرے والدین کی کوششیں ہیں, پھر اس کے بعد شوہر کا تعاون ہے, اور ذاتی شوق ہے اور تھوڑی محنت ہے.
آپ اسی طرح لوگوں کی خدمت کر، یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. میں لوگوں کی نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے بہت ساری باتوں کی ناعلمی تھی، جن کا علم ہوا ہے، پتہ چلا ہے، اندر روشنی آئی ہے، ایک ہر بات کے بعد ایک نئی کرن اندر جو ہے نا وہ جگمگائی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. یہ
بہت شکریہ آپ نے سوال کیا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب یقیناً مل گیا ہوگا، اور آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. اس کے علاوہ جو بھی ہمیں کال کرنا چاہیے ضرور کال کیجیے گا، 605-105 ہمارا ٹیلی فون نمبر، آپ اپنی بات جو ہے لائیو آن ایئر کر سکتے ہیں محترمہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ سے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ خطوط بھی آتے ہیں جس پہ ہم سے مختلف قسم کے جو کوشچنس ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں اسلام سے متعلق، جو لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ منت مانتے ہیں، یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم اتنے نوافل ادا کریں گے، تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے جو منت ماننا ہے؟
اصل میں منت دو تین طرح کی ہوتی ہے. ایک منت تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے دل کی خوشی سے اللہ کی محبت میں کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ اللہ میں تیری خاطر اپنی آنے والی اولاد کو تیری نظر کرتی ہوں، اور اس میں کوئی شرط نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس ایک نیکی کی خواہش تھی. تو جس انسان کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے، یا جیسے انسانوں کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے، تو اس محبت کا اظہار ہم ان کو کسی تحفے یا ہدیے کی شکل میں پیش کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے ساتھ انسان کی جو محبت ہوتی ہے، تو انسان بعض اوقات اپنے جو اس کے اوپر فرائض ہیں ان فرائض سے آگے بڑھ کر اپنی خوشی سے کوئی نفل عبادت کرتا ہے، یا کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، یا کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میں آئندہ زندگی میں میرے پاس کچھ آیا تو میں اللہ کی راہ میں اس طرح اور اس طرح اس کو خرچ کروں گا. اس کے علاوہ عموماً جو زیادہ عام ہے منت کی قسم ہمارے معاشرے میں، وہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے یا تکلیف آ جائے تو اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری یہ مشکل حل ہو گئی تو میں یہ کروں گا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ اتنی پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتایا کہ منت جو ہے وہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی، یعنی اسے تقدیر نہیں بدلتی. آپ نے فرمایا کہ ہاں بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے، یعنی جو ویسا نہیں اس نے صدقہ کرنا تھا وہ اس طریقے سے کرنے کا سوچنے لگتا ہے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اس نے جو کچھ پہلے ہمیں دے رکھا ہے وہ ہم اس کے بندوں پر اس کی محبت میں خرچ کرتے رہیں، اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کا حل ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں صبر اور نماز کے ساتھ، اور دعا کریں، اور صدقہ خیرات اس سے پہلے کہ وہ کام ہو پہلے ہی شروع کر دیں. کیونکہ صدقہ خیرات یہ جو بھی آپ نے نیک کام کرنا ہے، تو جب آپ نیک کام کریں گے تو لازماً اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے. تو پسندیدہ طریقہ یہی ہے کہ آپ مشکل کے آنے سے پہلے ہی اللہ کو پکاریں، اور اگر مشکل آ بھی جائے تو شرط لگا کے نہیں کوئی کام کریں، پہلے سے کرنے لگ جائیں.
اور بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ دعا مانگیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمارے لیے کر دیجئے. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ ایک آپ کے لیے کال موجود ہے، ان کی طرف چلتے ہیں. ہیلو.
ہیلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟
میں ارشاد بول رہی ہوں، البت چٹھا سے.
صحیح، کیا حال ہے آپ کا؟
میں بالکل
جی. ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ، آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں؟
بالکل، میں ان سے یہ پوچھوں گی، پہلے تو میں ان کو مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے اتنا اچھا قدم اٹھایا اور اتنے لوگوں کو اپنی تعلیم سے آگاہی دیتے ہیں. اور دوسرا میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ بچوں کو ادارے میں پڑھاتے ہیں، اور اگر پڑھاتے ہیں تو کیا ان کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے؟ اگر تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے تو کتنی ہو؟
جی، ہمارے ادارے میں مختلف قسم کے پروگرام ہیں، موسٹلی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ہیں. کئی قسم کے کورسز موجود ہیں، ان میں تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی ہیں. یعنی جو نہیں تعلیم یافتہ، جن کو کسی وجہ سے موقع نہیں ملا، تو ان کے لیے ایک 3 مہینے کا روشنی کا سفر نام کا پروگرام ہوتا ہے، ان بچیوں کے لیے جن کی تعلیم بہت کم ہو یا بالکل انہوں نے نہ پڑھا ہو. اور لیکن یہ ہے کہ بچی میچیور ہو، کم از کم 16-17 سال کی ہو، کیونکہ ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے تو بہت چھوٹی بچیوں کے لیے رہنا مشکل ہوتا ہے. تو
جی پڑھی ہوئی ہوں، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے، اور ٹھیک ہے، میٹرک بھی میں نے کلیئر.
ہاں تو بہت اچھا ہے. میٹرک کی بچیوں کے لیے ہمارے پاس اگست میں کورس شروع ہوتا ہے، یعنی اگست کے مہینے میں، 14 اگست جو پاکستان کے بننے کا دن ہے، اس دن کو ہمارا ایک کورس شروع ہوتا ہے، اور 14 اگست کو ہی پھر ختم ہوتا ہے جا کر، ایک سال میں مکمل ہوتا ہے. تو جو میٹرک والی بچیاں ہیں ان کو داخلہ اس مہینے میں ملتا ہے. تو وہ اس سے پہلے ایک مہینہ اگر ادارے کو خط لکھے تو ان کو معلومات وہاں سے مل جائے گی.
ایڈریس بتا دیں گے؟
ہاں، ایڈریس ہے 58 ناظم الدین روڈ، F84 اسلام آباد، یعنی 58 ناظم الدین روڈ، F84 اسلام آباد، فون نمبر ہے 226-1759، تو وہاں سے فون کر کے یا خط لکھ کے تو معلومات کی جا سکتی ہیں. جو لوگ داخلے کے کام پر ذمہ دار ہیں وہ پھر اس کے مطابق جواب دیتے ہیں.
اچھا، میں اینڈ پہ یہ کہوں گی کہ آپ کا جو ہے یہ ایف ایم ہمارا 105 ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت سے معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے. اور یہ کہ میں یہ بھی کہوں گی ایف ایم 105 کو کہ وہ ہمارے لیے اس کا ٹائم بڑھا دے تاکہ جو لوگ ان پڑھ ہیں یا جن کو ابھی تک نہیں ہو تو وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں.
چلیے ٹھیک ہے،
بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ کو آپ کے سوال کا جواب یقیناً مل چکا ہوگا. اور آج اگر ہم اس کے حوالے سے مزید بات کریں ڈاکٹر صاحبہ، تو یہ بھی بات اگر کرتے چلیں کہ آج کے معاشرے میں خصوصاً جو خواتین ہیں اور جو ورکنگ لیڈی ہیں جو کہیں پہ کام کرتی ہیں، دفاتر میں کام کرتی ہیں اور گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، تو وہ معاشرے میں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہتی ہیں اور ایک جو ہے مفید شہری بن کے سامنے آنا چاہتی ہیں، تو وہ خواتین کس طرح سے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہیں اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے؟
جی، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو مختلف شکلوں میں پیدا کیا. دونوں انسان ہیں لیکن دونوں اپنی اپنی ان کی حیثیتیں فرق ہیں. اور انسانی جو معاشرہ ہے یا سماج ہے اس کے بھی دو بڑے حصے ہیں، ایک اس کا یعنی اندرونی حصہ، ایک بیرونی حصہ، یعنی ایک گھر کی دنیا، ایک باہر کی دنیا. تو جو میجر تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو گھر کی دنیا ہے اس کی مالک یا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک عورت کو دی گئی ہے، اور باہر کی دنیا کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے. یعنی کمانا جو ہے بنیادی طور پہ مردوں کا فرض ہے اور عورتیں جو ہیں وہ اندر کی دنیا کی. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی رکھیے کہ دونوں وہاں ایک دوسرے سے تعاون کریں. یعنی مرد اگر باہر کام کرتا ہے تو اس کے لیے گھر میں عورت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ حرام نہیں ہے، نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں آپ اپنے گھر میں جب ہوتے تھے اپنے ہاتھ سے کپڑا بھی سی لیتے تھے،
اپنے ہاتھ سے گھر کے کام بھی کرتے تھے،
گھر کے کام بھی کر لیتے تھے، گھر والوں کے کام میں مدد بھی کر دیتے تھے. ہمارے معاشرے بعض اوقات یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مرد گھر میں پانی کا گلاس بھی لے کر پیے یا کوئی کام کرے،
مایوب سمجھا جاتا ہے.
جی ہاں، مایوب مایوب نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مرد کی بیسک ذمہ داری نہیں ہے، اس کی بیسک ذمہ داری کما کے لانا ہی ہے. اسی طرح عورت کی بیسک ذمہ داری جو ہے وہ گھر سنبھالنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر کے باہر کوئی کام کر ہی نہیں سکتی یا گھر کے باہر کی ذمہ داریوں میں حصہ نہیں لے سکتی. صحابیات کے دور میں آپ دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مکے کی بہت بڑی تاجر خاتون تھی. اسی طرح بعد کے دور میں آپ کے زمانے میں بھی کئی خواتین ایسی رہی ہیں کہ جو کام کرتی رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہر عورت کے بس کی بات نہیں.
بالکل،
اس میں پھر صلاحیت کی بات ہے. کچھ عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے، وہ گھر کے ساتھ باہر کے کام کو بھی دیکھ سکتی. کچھ خواتین کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے لیے گھر کا کام سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. اب اس میں کوئی ہم ایک فارمولا نہیں بنا سکتے کہ ہر عورت کو باہر نکلنا چاہیے یا ہر عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے. یہ حالات کے مطابق ہے کہ اگر ایک عورت اپنی پہلے درجے کی ذمہ داری، یعنی جو اس کے گھر کی ذمہ داری ہے، جو فرض درجے کی ذمہ داری ہے، اگر وہ پوری کر لیتی ہے تو اس کے بعد وہ باہر کا کام بھی کر سکتی ہے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے. نمبر دو یہ ہے کہ وہ اس صلاحیت کو بھرپور استعمال کرنے کے لیے اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا بھی ضرور خیال رکھے جو اللہ نے اسی کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں. مثلا پردے کا اہتمام، یا یہ کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت، یا ایسی جگہ پر کام کہ جہاں پر اس کو کوئی نقصان نہ ہو. تو
مطلب
ان پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
مطلب اگر کہ اسلام جو ہے وہ بھی ہمیں ترقی سے نہیں روکتا، اگر اسلام کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو ترقی کی جا سکتی ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی، تو آپ کو ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہیں؟
ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو انہوں نے بہت ہی اچھا کام دین کا شروع کیا ہوا ہے، اس میں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. اور دوسرا جو ایف ایم والے ہیں نا، یہ تھوڑا سا ہمارا ٹائم بڑھائے. وہ آگے بھی ایک نے کہا ہے تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، تو صبح سب لوگ زیادہ سوئے ہوتے ہیں. ویسے میں دعوت سب کو دیتی ہوں کہ یہ سب ریڈیو لگایا کریں اور دین کی بات سنا کریں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا، تھوڑا سا دوپہر کو بھی لوگوں نے لگایا ہوتا ہے، اس وقت بھی یہ دین کی بات سنیں. اور دوسرا، عورتوں میں پردے کی زیادہ سے زیادہ بات کی جائے. تو نماز پہ تو انہوں نے کی ہے بہت زیادہ بات، انشاءاللہ سب ان باتوں کی پابندی کریں گے، سب نے عہد کی ہے.
صحیح ہے، مطلب آپ یہ چاہتی ہیں کہ جو ان کا پروگرام ہے تعلیم القرآن، اس کا ٹائم جو ہے وہ بڑھا دیا جائے.
ہاں جی، جو ایف ایم پہ لگتا ہے نا وہ بڑھا دیا جائے.
اور کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں، کوئی مسئلہ ہو آپ کو اسلامی اس کے؟
یہ جو لوگ منتے مانتے ہیں نا کہ میں نے یہ آگے بھی بات ہوئی ہے، یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، اس لیے میں نے یہ کیا کہ یہ جو بھی منت مانے اللہ کے نام کی مانے، کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے واسطے کرنا ہے. یہ تو باجی جان کرتے ہی ہیں بات، لیکن کوئی بندے کوئی کرتے نہیں ہے اس پہ عمل نا.
ہاں اصل بات یہ ہوتا ہے کہ ایک بتانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک صحیح بات جو قرآن میں لکھی ہے وہ لوگوں کو بتا دے، لیکن اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ زبردستی کسی سے منوا بھی لے۔ باقی پھر یہ کہ ہر ایک کا حساب اللہ کے ساتھ ہے، اگر کسی کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے اور پھر وہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کی پوچھ ہوگی، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ جن کو سمجھ نہ آئے ان تک بات پہنچاتے جائیں، لیکن کسی سے جھگڑا نہ کریں۔
لیکن ہم سب بہت ہی سنتے ہیں شو سے پروگرام، تو میرا دل کرتا ہے آپ ہر ماہ میں ہمارے شہر میں آیا کریں، تو یہ کام
الحمدللہ آپ ریڈیو پہ سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت کافی ہے انشاءاللہ۔
ہاں جی ہاں، تو شہر میں بھی آیا کریں نا، ٹائم دیا کریں، بہت خوشی سے عورتیں آئی ہیں، پھر بھی آئیں، اور پھر جتنا بھی دینی جذبہ ہوگا نا۔
چلیے انشاءاللہ،
بہت شکریہ یاسمین، آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ۔ یقیناً آپ کے سوالات جو ہیں ان تک پہنچ چکے ہیں اور وہ اس پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور ابھی اس کے علاوہ اگر ہم مزید بات کر چلیں، جیسے منت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو عام طور پہ خواتین جو ہیں ان کو بہت زیادہ ضعیف الاعتقاد سمجھا جاتا ہے، کہ مطلب وہ پیروں فقیروں کے پاس جانا، اور اس کے علاوہ یہ کہ جادو جو ہوتے ہیں ان پر وہ بہت زیادہ رکھتی ہیں کہ ہمیں اگر یہ پرابلم ہے تو وہ جاتی ہیں کسی پیر فقیر کے پاس اور ان کو جا کے کہنا کہ جی ہماری یہ پرابلم ہے اور اس طرح سے ہم یہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مطلب مختلف تعویذ وغیرہ جادو پر بہت یقین رکھتی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اس کے اسلام میں اس کی کیا اس کی قدر ہے، اور اسلام میں اس کو کس مقام پہ رکھا گیا یہ جو جادو وغیرہ ہے، اور اس میں کیا ہے، اس میں سچائی ہے؟
جی اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ زندگی میں اونچ نیچ، غمی خوشی، تکلیف، یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو انسان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حل بتایا۔ آخر ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یہاں چھوڑ دیا اور پھر ہمیں بتایا نہیں کہ ہم نے اپنے مسئلے کیسے حل کرنے۔
صحیح۔
دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے، کہ ہمیں قرآن پاک کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی مشکل کے وقت، کسی تکلیف کے وقت، کسی غم کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔
بالکل صحیح، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ ہے کہ مثلاً آپ کے گھر والے ہیں ان کو، یا آپ کے بچیوں کو، یا آپ کے دیگر جو صحابہ کرام ہیں، سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم، دکھ، تکلیف آتی رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کو کوئی غم ہو تو وہ میرے غموں کو یاد کر لیا کرے، اس کو اپنے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں ایسے سب لوگوں کو جو غم کے وقت غم دور کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مطابقت رکھتا ہے یا اس کے خلاف جا رہا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ کہ کیا کسی دکھ تکلیف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ سے مسئلہ حل کیا،
صحیح،
یا کوئی جادو کیا کرا، یا کسی اور کے پاس گئے؟ ہمیشہ ان کا طریقہ یہ تھا، حدیث میں صاف طور پر آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔ سب سے پہلا کام اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ جس رب نے یہ نیلی چھت اٹھائی ہے، جس نے یہ زمین بچھائی ہے، جس نے زمین سے طرح طرح کے پودے نکالے، جس نے ہمارے لیے آسمان سے بارشیں نازل کی ہیں، اس رب کا اختیار اتنا بڑا ہے کہ وہ اختیار کسی دوسرے کے پاس ہے ہی نہیں۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے اسے رجوع کرنا چاہیے، اور کوئی بندہ اسے کسی وقت بھی پکار سکتا ہے، دن کو، رات کو، چپکے چپکے، بول کے، رو کے، گڑ گڑا کے، جیسے چاہے، وہ اس کا اپنا رب ہے، اس کا مالک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جادو کرنا کرانا جو ہے نا، یہ کفر ہے۔
صحیح،
اس کی بہت سخت ممانعت آئی ہے۔ میری ایک کیسٹ بھی ہے، جادو حقیقت اور علاج۔ پہلی بات تو یہ کہ سخت منع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور دھاگوں میں گرے لگانا جو ہے اس کو بھی جادو تصور کیا گیا، یعنی کچھ پڑھ پڑھ کے تو اس کو گرا لگا دینا یا کچھ اور اس طرح کے عمل کرنا ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کے شیطانی عمل ہوتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کے اذن سے ہی کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی جیسے جراثیم سے بیماری لگ جاتی ہے، وہ اللہ نے پیدا کیا وہ جراثیم بھی، تو اگر اللہ نہ چاہے تو وہ جراثیم بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح جادو بھی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ بہرحال چونکہ یہ زمین پر اس شیطان کو بھی کام کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ایسی ہو جائے، تو اس کے توڑ کے لیے بھی ہمیں ایسے طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے کہ جو قرآن و سنت سے میچ نہ کرتے ہوں۔ اس کے لیے سب سے بڑا کلام جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور اس میں جو آخری صورتیں ہیں موعظتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور سب سے بڑھ کر آیت الکرسی کرسی اور سورۃ البقرہ، یہ چیزیں موجود ہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنا یہ ایمان اور عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ جب ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر شر اس سے بھاگ جائے گا.
صحیح ہے. اور ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں بیگم شفیق بات کر رہی ہوں گجرات سے.
آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ. کوئی سوال ہے آپ کا؟
جی سوال میرا تو پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام کا دورانیہ ضرور بڑھائیں. یہ میرے خیال میں ہر ایک بیٹی، ماں، بچی، بھائی، بیٹوں کی سبھی کی خواہش ہوگی کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کی ان تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور ان کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں.
صحیح. تو آپ کا کوئی سوال بھی ہے ان سے؟
جی سوال میرا یہ ہے، کیا محترمہ کے کوئی ایسے کیسز یا ان کے کوئی ایسے سسٹم ہو جن بچیوں یا بزرگ عورتوں کا یا درمیانی عورتوں کا جس لیول پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے تلفظ میں کوئی کمی بیشی ہو، کیا جو آپ کے وہ وہاں پہ آ کے ادارے میں داخلہ نہیں لے سکتے لیکن کیسز کے ذریعے وہ استفاضہ حاصل کر سکے؟
جی ہاں، ایسا ہے کہ قرآن پاک کا مکمل رواں ترجمہ کا کیسٹ بھی موجود ہے. جو لوگ بہت ڈیٹیل سے، آپ لوگ تو ماشاء اللہ جو ایف ایم پہ سنتے ہیں وہ لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ سمپل رواں ترجمے کے کیسٹ بھی موجود ہیں، آسان زبان میں ان کی وضاحت کی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، مختلف قسم کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر بھی کیسٹس موجود ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور قاری حضرات کی کیسٹس بھی موجود ہیں جس میں ایک ایک آیت کو تین تین دفعہ دہرایا گیا ہے. مثلا تیسویں پارے سے شروع کرتے ہیں تو مثلا قل ہو اللہ احد ہے تو تین تین دفعہ اس کو دہرا کے جیسے کہلوایا ہوتا ہے. اس طرح کے کیسٹس بھی ہیں.
جی جی. تو یہ
اسی طرح دعاؤں کے بھی ہیں. تو جی یہ اسلام آباد سے ہمارے ادارے سے آپ کو مل جائیں گے. الہدا انٹرنیشنل 58 ناظم الدین روڈ F84 اسلام آباد. ٹیلی فون نمبر لکھ لیں اور پھر وہاں سے سارا ایڈریس سمجھ کے تو وہاں کانٹیکٹ کریں. جو لوگ داخلہ نہیں بھی لے سکتے وہ کارسپونڈنس کورس یعنی خط و کتابت کے ذریعے کیسٹ سن کے پیپر منگوا کے حل کر کے وہ اس کورس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں، جو دور بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے بھی سیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ فون کر کے تو رابطہ کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی جن لوگوں کے پاس موجود ہو تو ہر روز آج کل 11 بجے صبح تفسیر کا جو لائیو لیسن لاہور سے آ رہا ہے وہ بھی اس پر اویلیبل ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ پال ٹاک کے ذریعے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو باتیں اور مزید پوچھنی ہے اس کے لیے آپ جو پتا ہے اس پہ خط لکھ کے تو پوچھ سکتے.
پلیز نمبر
نمبر ہے اسلام آباد کا 051 تو کوڈ نمبر ہے اور جو ادارے کا نمبر ہے 226-1759.
بہت شکریہ. اللہ میاں آپ کو اس چیز کی جزائے خیر دے. تمام مملکت مسلمان جتنے بھی ہم لوگ ہیں اس کے سارے سسٹم کو جو آپ ایک درس دے رہی ہیں، جو زندگی کے اس حصے کو جو ہم لوگوں میں جینے کا سلیقہ آ رہا ہے، جینے کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیسے جئیں، اس کے لیے بہت شکریہ. خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے اور سارے جہاں کی اور نیکیوں میں آپ کو معتبر کر دے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. اللہ تعالیٰ
سب کو جمعی شکریہ. جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں سے محبت کرتا ہے. کسی وقت بھی جو بندہ اس کو پکارتا ہے، یعنی اگر ایک شخص ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہا ہو اور اس کو آخری دن زندگی کے خیال آ جائے کہ میں بڑا گناہگار ہوں اور وہ رو پڑے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بندے کو مایوس نہیں کرتے. اس پر ایک میری کیسٹ بھی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ ان سارے لوگوں کو بے حد فائدہ دے سکتی ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو، کوئی قصور کیا ہو، کوئی غلط چیز کی ہو اور ان کے ضمیر کے اوپر بوجھ ہو، تو ان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے تاکہ ان کے دل کا بوجھ بھی ہٹ جائے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائیں. لہذا جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مشکل ہو، تو بس یہ سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، تو میری مدد فرما، اور گڑ گڑا کے سجدے میں پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی مشکل آسان ہوتی ہے، کیونکہ ایسا یہ شیطان دل میں مایوسی ڈالتا ہے کہ نہیں تمہاری تو نہیں سنی جائے گی اور تمہاری تو قبول نہیں ہوگی. ہرگز نہیں، اللہ سب کی سنتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس سے 99 قتل ہو گئے تھے، اس کو 99 قتل کے بعد خیال آیا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے. وہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی قبول، تم تو بہت ہی گناہگار ہو. اس نے مایوس کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے. لیکن اس کا ضمیر اسے پھر چین نہیں لینے دے رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. پھر وہ نکلا، کسی اور کے پاس پہنچا، تو اس نے اس کو تسلی دی کہ ہاں تمہاری معافی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ جن پہ ظلم ہوا ان کو کسی اور طرح سے اپنے خزانوں سے دے سکتا ہے، یعنی بدلہ وہاں سے دلوا سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنی غلط کمپنی چھوڑ دو، کیونکہ بہت سارے گناہ انسان اپنے ماحول اور مجلس کی وجہ سے کرتا ہے. جو بندہ اچھا بننا چاہے اسے چاہیے کہ پھر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے. بہرحال وہ شخص وہاں سے چلا اور اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جاؤ. ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کی موت آ گئی. اب وہ فرشتے عذاب کے اور رحمت کے دونوں جھگڑنے لگے، ایک کہے کہ اس نے توبہ کر لیا اور میں نے اس کی روح لینی، دوسرا کہ نہیں یہ بڑا گناہگار تھا میں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم زمین ناپو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو وہ فرشتے جو ہیں وہ جان لے لیں. بہرحال رحمت کے فرشتے جو تھے ان کی زمین جب ناپی، اس طرف کا فاصلہ یعنی کم رہ گیا تھا اور جو اس مقام پہ اس شخص نے پہنچنا تھا، اور پھر ان فرشتوں نے جان لی. ابھی وہ اس جگہ پر پہنچا نہیں، لیکن وہ دل کی تڑپ تھی، وہ جو ندامت تھی، وہ جو کوشش تھی، وہ ہی اللہ کو بڑی پسند آ گئی، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مجرم کو بخش دیا. تو بات یہ ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو.
جی بعض اوقات تو یہ بھی ہے کہ سوچ لینا ہی جو ہے وہ آپ کے جو ہے اس کا اجر
روشنی دکھا دیتا ہے اور آپ نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں،
آپ کی معافی کا باعث بن جاتا ہے اگر آپ ایک دفعہ سوچ ہی لیں.
بالکل. اور بجائے اس کے کہ آپ بندوں کے سامنے جا کے کھولیں کہ میرے اندر یہ اور یہ عیب ہے، اللہ تعالیٰ تو کیا کہتا ہے، گناہ ہو جائے تو ڈھانکو اس کو.
صحیح. اور ابھی
نشر نہ کرو.
محترمہ ہمارے ساتھ ابھی ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو. ہیلو.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
میں حافظ خبیب بات کر رہا ہوں.
جی کہاں سے؟
جی میں بدر سے بات کر رہا ہوں.
بدر سے. ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر فیاض ہاشمی صاحبہ، کوئی بات کرنا چاہیں، سوال ہے کوئی آپ کا؟
جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں دو تین سوال پوچھنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جادو جو ہے اس کا کیا اس سے نقصان ہوتا ہے آدمی کو؟ یہ حق کا جادو ہونا یا کہیں کہتے ہیں جی جادو نہیں ہوتا.
وقتی طور پر جب جادوگروں نے وہ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ دوڑنے لگ گئی اور لوگوں کو لگا کہ جیسے کہ واقعی کوئی سانپ دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ جادو تھا. اور قرآن پاک میں آتا ہے وہ جاؤ بسحر نظیم، بہت بڑا جادو گھڑ کے لائے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا تھا، جب وہ ایک پھینکا تو سارا جادو نکل گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں بعض اوقات وقتی طور پر ہوتی تو ہیں، لیکن اس کا جو توڑ ہے وہ بھی اللہ ہی کے کلام میں ہے.
جی بالکل.
اور اللہ کا کلام اسی طرح ہی ہے جادوگروں کے کلام کے مقابلے میں، جیسے اس جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا تھا.
جی.
یعنی وہ معجزہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو جس شخص کے پاس اللہ کا کلام ہو، ایک تو یہ کہ ہمیں ایسی چیزوں کا اگر خوف ہو تو ان سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی صبح شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ہر نماز کے بعد یہ تینوں کل پڑھنے چاہیے، کل واللہ واحد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، صبح شام تین تین دفعہ پڑھنے چاہیے. جو شخص یہ پڑھے گا اور صبح شام آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اوپر ایسی چیزیں اثر نہیں کریں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا. پھر بھی انسان بھول جائے، غفلت ہو جائے، کوئی ایسی چیز تھوڑی بہت تکلیف دے بھی، تو یاد رکھے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا.
جی
صحیح. کوئی اور بھی سوال
ہے؟ اس کے بعد میں یہ دوسرا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو قضا نمازیں آدمی کی ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں قضا کرنا ضروری ہے یا توبہ سے جو سب معاف ہو سکتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ قضا کریں کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو فرض ہے اور نماز تو وقت کے اندر پڑھنی چاہیے.
جی.
بیمار ہے تب بھی پڑھنی ہے، مسافر ہے تب بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر ہلکی ہو جاتی ہے. اب غفلت سے اگر ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کریں اور کثرت سے آپ نوافل پڑھیں.
جی.
اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ سو گئے اور آپ اٹھے تو آپ کو دیکھا کہ وقت گزر گیا، مثلا سویر کی نماز کسی وجہ سے ہونا نہیں چاہیے.
جی.
لیکن اگر انسان ہے کسی کمی بیشی کی وجہ سے ہو جائے تو جو ہی آپ اٹھیں اور سورج نکل جائے تو فوراً ادا کریں. اسی طرح کسی اور وجہ سے، کسی بیماری کسی وجہ سے بھی اگر آپ کی نماز رہ جائے تو فوراً اس کی قضا پڑھ لیں. لیکن ایک وہ نمازیں ہیں کہ جو آپ یاد بھی نہیں آپ کو کہ کتنی ہیں کتنی نہیں، ان کے عوض آپ جو آپ کے ہمت توفیق ہے آپ نوافل پڑھتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور آئندہ وعدہ کریں کہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں.
تو جی ایک صرف اور سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ علم کا سمندر ہمارے شہر میں آیا ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو ساس اگر بہو پہ ایک پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کے رشتے دار نہیں آ سکتے، تو شریعت نے کیا کہنا کہ ساس کی پابندی جو ہے وہ بہو کے اوپر ہے، یا ساس کی بات نہ مانے اور اپنے رشتے داروں کو اپنے آنے کی جو ہے وہ ضرور دعوت دے، یا اس میں کے بارے میں؟
دیکھیے جی، اس بارے میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کی رحمت نہیں پا سکتا.
جی.
خون کے رشتے، کوئی شوہر یا کوئی ساس اگر اپنی بہو کو یہ کہتی ہے اور شوہر بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بہن بھائیوں کو نہ ملو، یا تم ان کے ساتھ بالکل بول چال بند کر دو، یا کوئی نہ آئے اور نہ تم جاؤ، یہ چیز بالکل درست نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے اگر بیوی ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسے کام میں مصروف ہو جاتی کہ جس سے شوہر کے حقوق یا بچوں کے حقوق کے اوپر اثر آتا ہے، تو اس چیز کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ خون کے رشتوں کو کاٹا جائے. واضح طور پر آتا ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، لا یدخل الجنت قاطع رحم. لیکن اگر ساس ایسی پابندی لگاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغاوت، نافرمانی اور گھر میں ایک لڑائی فساد کرے. اس میں شوہر کو اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص اگر غلط کام کرنے کو کہے تو انسان وہ کرنا شروع کر دے، لیکن اس میں طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کیونکہ ساس بھی ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے سمجھداری کے ساتھ دونوں طرف معاملہ حل کرنا چاہیے.
مطلب اس بات کو منوز خاطر رکھنا چاہیے کہ جیسے آپ کی ماں کا جتنا آپ پہ احترام جو ہے وہ لازم ہے، اسی طرح آپ کی ساس بھی اسی درجے پر ہے اور جی اس کا بھی آپ کو اسی طرح احترام کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، یقیناً آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ مل چکا ہوگا. اور اگر اس کے حوالے سے مزید بات کریں، جیسے خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ بہت ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، تو وہ مزاروں پہ جاتی ہیں، انہوں نے مزاروں پہ جا کے منتیں ماننا، اور بعض اوقات تو خواتین جو ہیں وہ سجدے بھی کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ درست ہے یا پھر اس کی کیا، اس کے اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، کیا قدر ہے اس کی؟
دیکھیں، سجدہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے،
صحیح،
اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مزار پہ کہوں گی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ کسی قبر کے پاس جا کے دعا کرتے تھے، یا آپ مسجد میں جاتے تھے، یا آپ نماز پڑھتے تھے؟ یہ قرآن میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو نماز پڑھ کے دعا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے جانا تو مسجد چلے جائیں اگر آپ گھر میں گھبرائے ہوئے، لیکن قبر پر جا کے قبرستان میں تو اگر وہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ اندر ہی کیوں لیٹتے؟
بالکل صحیح. اور آپ کی ہر پریشانی کا جو حل ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں تو آپ کو اپنی ہر پریشانی کا حل وہاں پہ مل سکتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ بھی ایک ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ کوئی شادی شدہ جو خاتون ہیں وہ اپنے جیب خرچ میں سے اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہیں.
جی ہاں، کسی عورت کی جو ذاتی کمائی ہوتی ہے اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ شوہر کو بتا دینا چاہیے کہ میں یہ اپنے والدین کے لیے کر رہی ہوں، تاکہ گھر میں ایک اعتماد کی فضا برقرار رہے. جب ہم چوری چھپے کام کرتے ہیں تو پھر اس سے دوسروں کو ایک اعتراض ہوتا ہے اور پھر گھر میں فساد ہوتا ہے. تو ایسے میں باہم مشورے کے ساتھ گھر کی گاڑی چلانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ اسلام نے حق دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی کے ساتھ اپنے والدین کو اگر دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن اب دیکھیں وہ شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، ساری فیسلٹیز استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر رہی ہے. اب جو آمدنی آتی ہے وہ ساری اگر میکے کو بھجوا دے اور اس میں سے اپنے سسرال کو یا دوسروں پہ خرچ نہ کرے تو اس سے بھی گھر میں فساد ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ویسے تو آپ جس کو چاہیں دیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ انصاف سے کام لیں. اگر اپنے والدین کے لیے آپ سوچتے ہیں تو شوہر کے والدین کے لیے بھی تحفے تحائف کا انتظام کریں. اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں ایک خوشی آئے گی، اور مل جل کر رہنے سے جو ایک رحمت اور برکت آتی ہے وہ اس طرح کہ ایک ہی طرف جھک جائیں یا صرف ایک ہی جانب کو آپ اپریشیٹ کریں اور دوسری طرف کو چھوڑ دیں تو یہ ٹھیک نہیں.
بالکل صحیح. مطلب شوہر کی جو رضامندی ہے ان کو آپ جو ہے علم میں رکھ کے آپ ان کی مدد بھی کریں اگر وہ خوش ہوں اس سے. تو
جی اگرچہ گناہ نہیں ہے کہ اگر عورت بتائے بغیر بھی کر لے، لیکن احسن اور افضل یہی ہے کہ شوہر کو اعتماد میں لے کے ایسے کام کریں.
بالکل صحیح. آج کل چھوٹی چھوٹی بات پہ سب لوگ جو ہیں وہ بہت غصے میں، اور ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو جس بھی حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟
ہاں، اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ پہلا تو کام یہی ہے کہ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مشکل کے وقت میں صبر کرو.
صحیح.
اب جبکہ مشکلات آ رہی ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا. صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان کسی بھی تکلیف دہ چیز کے جواب میں نیگیٹو ری ایکشن سے بچے. نیگیٹو ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان شور، ہنگامہ، چلانا، اور کبھی کسی کو قصوروار ٹھہرانا، کبھی کسی کو بلیم کرنا، ایسی چیزیں چھوڑے. قرآن پاک میں آتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ پر جو تکلیفیں آ رہی ہیں دنیا والوں کی طرف سے وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے جب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قدرتی آفات جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے علاقوں میں ہی آ رہے ہیں. یعنی اگر طوفان ہے اور زلزلے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کے اوپر ہی آ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے. ہمیں اپنی غلطیوں کی طرف نظر کرنی ہوگی کہ ہم جس رب کا نام لیتے ہیں، جس اللہ کو مانتے ہیں، اس کی بات پر عمل کتنا کر رہے ہیں. اور پھر اس با ہمیں تو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم تو پوری دنیا کے سامنے اللہ کی بات رکھیں. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہمیں تو سارے انسانوں کو ہدایت کی بات بتانی تھی، نہ کہ ہم ہدایت کی بات کو اپنی زندگی سے بھی نکال دیں اور جب ہمیں کوئی مشکل آئے تو ہم غیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. نہیں، تو چونکہ ہم اپنے فریضے سے غافل ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں ناراض ہے تو کہیں آخرت میں بھی ناراض نہ ہو. ہم سب کو اپنی اپنی ذاتی اصلاح سے شروع کرنا چاہیے، اپنے قریب والوں کی اصلاح سے، اپنے معاشرے کی اصلاح سے، اور پھر وہ دائرہ پھیلتے پھیلتے ساری دنیا تک. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی. نمبر ایک. نمبر دو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے محاسب خود نہیں بنیں گے، جب تک ہم اپنے دل میں اٹھنے والے خیالات پر خود چیک نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اپنی زبان کو خود کنٹرول نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ایکشنز کی ذمہ داری خود قبول نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی غلطی کا اعتراف خود نہیں کریں گے، تو اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلے تو اپنے عیب اور اپنی غلطی پہ خود نظر ڈالنے والے بنے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جو چھوٹی چھوٹی نیکی کی باتیں پتہ ہیں ان پر عمل کریں. کیونکہ جس چیز کا پتہ چل جائے پھر انسان کے پاس کیا جواز اور حجت رہ جاتی کہ اس کو کر کے نہ دکھائے، پھر اس کو کرنا شروع کر دینے. اور اس کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر لوں.
بالکل صحیح. موزہ سامین، یہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا یہ انٹرویو آپ کے لیے پیش کیا گیا، اور یہ کہ آپ پروگرام کے اختتام پر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس کی قدر کرنا جانے.
صحیح.
اپنے وقت کی قیمت پہچانے. ایک لمحہ بھی جو گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو کم از کم اللہ کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ ذکر کرنا ایسا ہے جیسے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کرنا ہے. کیونکہ انسان دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچتا اور آخرت کی بھی. قیامت کے دن اگر کوئی شخص جنت میں چلا گیا تو جنت میں جا کے بھی اس کو جس چیز پہ حسرت ہوگی وہ ان لمحات پہ ہوگی جو اس نے ضائع کیا اور ان میں اللہ کا ذکر نہیں کیا. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی دل میں کثرت سے ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور پھر یہ کہ اپنے ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنائیں، ہر دن نئی بات سیکھیں، ہر دن کوئی ایک اچھا کام اور شروع کریں، اور نیکی کی تلاش میں رہیں کہ میں کس طرح انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقتیں دی ہیں، ساری کائنات سے ہمیں افضل انسانوں کو بنایا ہے، تو ہمیں کچھ کرنا ہے. ہم یہاں فارغ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کریں، اور کچھ نہیں تو یعنی کہ خدمت خلق کا اس طرح کا جذبہ اپنے اندر لائیں کہ کسی معاوضے یا صلے کے بغیر لوگوں کی مدد اور خدمت کے لیے حاضر رہیں. خود غرضی اپنے اندر سے ہم نکالیں، اور عمر کے کسی بھی حصے میں ہم ہوں ہم سیکھتے چلے جائیں. دنیا کی اس وقت جتنی بھی ترقی یافتہ قوم ہے، مثلا جاپان ہی کی ایک مثال لیں، میری ایک شاگرد ہیں وہ جاپان سے آئی ہوئی ہیں اور یہاں پڑھ رہی ہیں اسلام آباد میں. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی 60 سال کا ہو جائے، 70 سال کا ہو جائے، 80 سال کا ہو جائے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا. وہ لرننگ سینٹرز ہیں، کوئی کچھ سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ سیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنی جاب سے لوٹتے ہیں تو گھر نہیں جاتے جب تک کہیں کچھ سیکھنے کے لیے نہ چلے جائیں. قومیں اس طرح ترقی کرتی. ہم سارا دن چارپائیاں توڑتے ہیں، سارا دن ہم بازار میں بیٹھے رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، ہم کچھ نہ کچھ سیکھنا، جن کو کچھ آتا ہے وہ دوسروں کی مدد کریں، وہ دوسروں کو سکھانا شروع کریں. جن کو نہیں آتا وہ سیکھنے والوں کو تلاش کریں. جس کو پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھے، جس کو لکھنا نہیں آتا وہ لکھنا سیکھے، جس کو اگر کچھ بھی نہیں آتا تو وہ کسی کی جا کے مدد کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اتنی قسمیں بتائی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کاریگر کی مدد کر دے، کسی کام کرنے والے کو ہیلپ کر دے، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. یعنی جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بلا وجہ کریٹیسائز کرنا نہ شروع کر دیں، لوگوں پہ ہنسنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، کام کرنے والوں کے کام میں مداخلت کر کے ان کو کام سے روکنا. تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. بس میں یہی کہوں گی، اپنی زندگی کی قدر پہچانے، اپنے اوقات کی قیمت پہچانے، اور مرنے سے پہلے ضرور کچھ کر لیں، کیونکہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آج تشریف لائیں، اور آپ نے مختلف اسلامی موضوعات پر بہت تفصیلاً بات کی. موزے سامین، آپ نے محترمہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا یہ خصوصی انٹرویو سنا، اور اپنی میزبان مہا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.